بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، شرح السنة لإمام أهل السنة والجماعة في عصره الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. اس پیارے کتاب کے شرح کا درس جاری ہے. آج کی نشست میں ہم پوائنٹ نمبر 5858 پر بات کرتے ہیں. امام بربهاري رحمه الله فرماتے ہیں: ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله ويشهد ان محمدا عبده ورسوله الا باحدى ثلاث: زنا بعد احصان، او مرتد بعد ايمان، او قتل نفسا مؤمنه بغير حق فيقتل به، وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام ابدا حتى تقوم الساعه. امام بربهاري رحمه الله فرماته: ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله ويشهد ان محمدا عبده ورسوله الا باحدى ثلاث: کسی مسلمان کا قتل کرنا یا اس کے خون کو بہانا جائز نہیں ہے. وہ مسلمان جو کلمہ شہادت پڑھتا ہے، گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور رسول ہیں، مگر تین چیزوں سے، یعنی ایکسیپشن ہے مسلمان کو قتل کرنے کی ان تین چیزوں میں. یہ تین چیزیں کیا ہیں؟ زنا بعد احصان، زنا کرنا احصان کے بعد. احصان سے مراد شرع نکاح کرنا، جو مرد شرع نکاح کر لیتا ہے وہ محصن کہا جاتا ہے. اگر ایسے شخص زنا کر دیتا ہے تو پھر اسے قتل کیا جاتا ہے، یعنی اس پر حد قائم حاکم کرتا ہے یا اس کا نائب کرتا ہے، اور یہ فیصلہ جو ہے مرتد ہونے کا یہ قاضی شرعی جو ہوتا ہے وہ کرتا ہے. عوام الناس کے لیے نہ تو فیصلہ کرنا ہے اور نہ ہی حد قائم کرنی ہے، اس مسئلے کو جاننا لازمی ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں، امام بربهاري رحمہ اللہ فرماتے ہیں: زنا بعد احصان او مرتد بعد ایمان، یا مرتد کوئی شخص ہو جاتا ہے ایمان کی حالت کے بعد، او قتل نفسا مؤمنة بغیر حق فيقتل به، یا اگر کوئی شخص کسی مومن شخص کو قتل کر دیتا ہے بغیر حق کے تو پھر اس کے بدلے میں اس قاتل کو بھی قتل کیا جاتا ہے. وما سوى ذلك، اور ان کے علاوہ جو ہے، ان تین صورتوں کے علاوہ، فدم المسلم على المسلم حرام، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اس کا خون جو ہے حرام ہے، یعنی قتل کرنا اس کی خون ریزی کرنا حرام ہے. ابدا حتی تقوم الساعہ، ابدا ہمیشہ کے لیے، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے. آج کی نشست میں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حقوق کے تعلق سے ایک اہم حق کو بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ حق ہے مسلمان کی جان کا. مسلمان کی جان دوسرے مسلمان پر حرام ہے، یعنی کوئی مسلمان کسی بھی مسلمان کا جب تک کہ وہ مسلمان ہے اسے قتل نہیں کر سکتا، مگر ان تین صورتوں میں. اصل یہ ہے کہ مسلمان کا خون حرام ہے، لیکن یہ تین صورتیں ہیں شرعاً، جس کی دلیل موجود ہے قرآن اور سنت میں، ان تین صورتوں میں مسلمان کو قتل کیا جا سکتا ہے. یہ تین صورتیں کون سی ہیں، کیا ان کے علاوہ کوئی اور صورت بھی ہے یا نہیں، اور مسلمان کے خون کے تعلق سے اور قتل اور قصاص کے تعلق سے چند اہم باتیں آج کے درس میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. فضلۃ الشیخ العلامہ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں، جاء بمسألة قتل المسلم بعد مسألة النكاح. امام بحر رحم اللہ نے مسلمان کے قتل کا مسئلہ نکاح کے مسئلے کے بعد بیان فرما رہے ہیں. لأن الإسلام جاء بحفظ الأعراض وبحفظ الدماء وبحفظ الأموال، کیونکہ دین اسلام جو ہے وہ ان تین امور کی حفاظت کے ساتھ آیا ہے. حفظ الأعراض، اعراض سے کیا مراد ہے؟ عزتوں کی حفاظت، اعراض عزتوں کی حفاظت. وبحفظ الدماء خون کی حفاظت، جان کی حفاظت. وبحفظ الاموال اموال کی حفاظت، اموال کی حفاظت. اس کی دلیل، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام. متفق علیہ حدیث میں، صحیح بخاری مسلم کی روایت میں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ان دماءکم، بے شک تمہارے خون، و اموالکم اور تمہارے مال، و اعراضکم اور تمہاری عزتیں، علیکم حرام، تم لوگوں پر حرام ہے. یعنی ان تین چیزوں کی حرمت کو پامال کرنا حرام ہے. وقال صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، کل المسلم علی المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا، اس کے خون، اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو حرام ہے. یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، فلما تکلم عن الاعراض فی الجمل السابقه بما يتعلق بالنكاح والطلاق انتقل الى مساله الدماء. جب امام بربہ رحمہ اللہ نے پچھلے پوائنٹس میں جو بیان ہو چکے ہیں اعراض اور عزتوں کے تعلق سے چند جملے بیان فرمائے سابقہ جملوں میں، جن کا تعلق نکاح اور طلاق سے تھا، اب امام رحمہ اللہ منتقل ہو رہے ہیں خون کے مسئلے کی طرف. فالمسلم اذا شهد ان لا اله الا الله، جب کوئی مسلمان کلمہ شہادت پڑھ لیتا ہے، وان محمد رسول اللہ، اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول اللہ، الشهادتین، یا شہادتان بھی کہتے ہیں، حرم دمه وماله. تو جب کوئی شخص کلمہ شہادت پڑھ لیتا ہے تو اس کا خون اور اس کا مال محفوظ ہو جاتا ہے. یعنی کسی اور مسلمان پر اب حرام ہو گیا ہے کہ اب اس مسلمان کو اس کے خون میں، اس کی جان میں، اس کے مال عزت میں کوئی تکلیف پہنچائے. ولہذا قال صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امرت ان اقاتل الناس حتی یقول لا الہ الا اللہ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کرتا رہوں، جنگ کرتا رہوں. کب تک؟ حتی یقول لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ نہیں کہتے. فاذا قالوها، جب وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں، عصموا منی دماءهم واموالهم، تو وہ لا الہ الا اللہ کہنے سے مجھ سے اپنے خون اور اپنے مال کو محفوظ کر لیتے ہیں. الا بحق الاسلام، مگر حق اسلام کے ساتھ استثناء ہے، محفوظ ہو گیا ہے. لگا اب اس اسلام کا جس میں داخل ہوئے کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ کہہ کے، اب اسلام کا حق ہے ان کے اوپر. اگر اس کلمہ توحید کی کوئی خلاف ورزی ہوتی ہے تو پھر ان کی حرمت باقی نہیں رہتی. الا بحق الاسلام، وحسابهم علی اللہ تعالی، اور ان کا حساب اللہ تعالی کے سپرد ہے. دل سے کلمہ پڑھا ہے، دل سے کلمہ نہیں پڑھا ہے، دل کے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد ہیں. ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں، کلمہ کے خلاف کوئی بھی شخص عمل کرتا ہے، کوئی قول کہتا ہے، تب اس کو اس کی سزا دی جائے گی، چاہے اس کے جان سے تعلق ہو اس سزا کی، اس کے مال سے ہو یا اس کی عزت سے ہو. اور یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے، اسے بخاری مسلم کی روایت ہے. شیخ صالح فوزان حفظه اللہ فرماتے ہیں، فمن اعلن الاسلام ونطق بالشهادتين فاننا نقبل منه ذلك، بس جو شخص بھی اسلام کا اعلان کرتا ہے، کہتا ہے میں مسلمان ہوں، اور کلمہ شہادت بھی اپنی زبان سے پڑھتا ہے، فاننا نقبل منه ذلك، تو ہم ایسے شخص سے اس کے اس کلمہ شہادت کو، اس کے اسلام کو قبول کر لیتے ہیں، ونعتبره مسلما، اور ہم اس شخص کو مسلمان سمجھتے ہیں، ونجري عليه احکام الاسلام، اور جو احکام المسلمین، اور جو مسلمانوں کے احکام ہیں اس شخص پر ہم جاری کر دیتے ہیں. مسلمانوں کے احکام کیا ہیں؟ کہ یہ شخص مسلمان ہے، یہ اس شخص کے ساتھ شادی بیاہ بھی ہو سکتا ہے، اس شخص کے جو ورثہ ہیں وہ اس کے وارث ہو سکتے ہیں، یہ بھی وارث ہو سکتا ہے مسلمان کا، مرنے کے بعد اس کے نماز جنازہ بھی ہوگی، کفن دفن بھی ہوگا، مسلمان قبرستان اس کو دفن بھی کیا جائے گا، یعنی جو بھی حقوق ہیں مسلمان کے، جو بھی احکام مسلمان کے، اس پہ اس شخص پر اب جاری ہو جائیں گے. فَإِن كَانَ فِي قَلْبِهِ نِفَاقٌ، اگر اس شخص کے دل میں نفاق باقی ہے، یعنی قلب زبان سے پڑھا ہے، دل میں کفر ابھی باقی ہے، اپنے کفر پر رہنا چاہتا ہے لیکن اپنی جان مار و عزت کی حفاظت کرنے کے لیے جھوٹا کلمہ پڑھ لیا ہے، تو شیخ صاحب فرماتے ہیں، فَإِن كَانَ فِي قَلْبِهِ نِفَاقٌ فَإِنَّمَا هَذَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ، تو یہ اس کے اور اس کے رب کے بیچ کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے اس بندے کے بیچ کا معاملہ ہے. اللہ يحاسبه، اللہ تعالیٰ اس شخص کا حساب لینے والا ہے. والنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، قبل اسلام المنافقین، منافقوں کے اسلام کو قبول فرمایا، واجر علیہم الاحکام الظاہرہ، اور ان پر اسلام کے ظاہری احکام بھی جاری کر دیے، ولیکن من ارتکب ناقض من نواقض الاسلام فحینئذ یحکم علیہ بالردتی، لیکن اگر کوئی بھی شخص کلمہ پڑھنے کے بعد نواقض اسلام میں سے کسی ناقض کا مرتکب ہو جاتا ہے، تو اس وقت اس پر ردت کا حکم لگایا جاتا ہے، یعنی مرتد کا حکم لگایا جاتا ہے. فَإِن تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کی جان محفوظ ہو جاتی ہے، اس کا مال، اس کی عزت محفوظ ہو جاتی ہے. وَإِلَّا قُتِلَ، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو اسے قتل کر دیا جاتا ہے. کیوں؟ حِمَایَةً لِلدِّينِ، دین کی حمایت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے. هذا اول مبیحات دم المسلم، اور یہ سب سے پہلا مبیح ہے کسی مسلمان کے خون کا، مسلمان کا خون محفوظ ہے، حرام ہے، لیکن اگر کوئی شخص کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد، اسلام میں داخل ہونے کے بعد، نواقض اسلام میں سے کسی چیز کا مرتکب ہوتا ہے، یہ وہ اقوال و افعال اور بد عقائد ہیں، کفر عقائد ہیں، جو کسی مسلمان کو دار اسلام سے خارج کر دیتے ہیں، نواقض اسلام ہیں، جس کا نواقض وضو ہوتے ہیں نا، وہ چیز جو وضو کو ختم کر دیتی ہیں، یہ وہ ناپاک چیزیں ہیں جو کسی کے اسلام کو ختم کر دیتی ہیں، نواقض الاسلام. اور یہ سب سے پہلے مبیح ہے، یعنی مسلمان کے خون کو حلال کر دینے والا عمل ہے. والثانی من مباحات دم المسلم، اور دوسرا مسلمان کے خون کو حلال کرنے والا جو مبیح ہے یا جو امر ہے، القصاص، قصاص لینا یعنی بدلہ لینا، النفس بالنفس، جان کا بدلہ جان سے. قال تعالی، اور اس کے دلیل میں ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتل، تم پر لکھ دیا گیا، یعنی تم پر واجب ہو گیا، فرض ہے تم لوگوں پر اے مومنو، القصاص فی القتل، قتل میں قصاص کرنا. کیسے؟ الحر بالحر، آزاد کو آزاد سے، والعبد بالعبد، اور غلام کو غلام سے، والانثى بالانثى، مادہ کو مادہ سے. فمن عفی له من اخیه شیء، پھر جب کسی شخص کو معاف کر دیا جائے، اس کے بھائی کی طرف سے کوئی معافی مل جائے کسی چیز کی، فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، تو معروف کے ساتھ اتباع کرنا چاہیے، اور اس کا جو معاملہ ہے وہ ادب احسان کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ کیوں سب یہ کیوں ہے؟ ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ. یہ سب یہ جو معافی کا معاملہ ہے, احسان کا معاملہ ہے, یہ تمہیں رب کی طرف سے تخفیف ہے. ورحمت, اور رحمت بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم. اور جو اس کے بعد یعنی معاف کرنے کے بعد پھر اعتداء کرتا ہے, حد سے گزر جاتا ہے, پر بدل لینے کی کوشش کرتا ہے, یہ اس قاتل مسلمان کو دوبارہ کوئی تکلیف پہنچانا چاہتا ہے یا قتل کرنا چاہتا ہے معاف کرنے کے بعد, فلہ عذاب علیم, تو اس کے لیے عذاب علیم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون. اور تم لوگوں کے لیے اے عقل مندو قصاص میں زندگی ہے, لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 178-179. شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ, القصاص یسبب الحیاء مع انہ قتل. قصاص یعنی خون کا بدلہ خون سے, قتل کا بدلہ قتل سے, اس سے یہ زندگی کا سبب ہے. عجب سی بات ہے. مع انہ قتل, اگرچہ قتل کرنا ہے, اب قتل سے زندگی کیسے ممکن ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں, لأن القاتل إذا عرف أنه سيقتل أمسك عن القتل. پہلی بات یہ ہے کہ جب قاتل کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اسے قتل کیا جائے گا تو کیا وہ قتل کرے گا؟ تو وہ قتل کرنے سے رک جائے گا. تو پتہ قتل کا بدلہ قتل ہے, اگر میں کسی کو قتل کرتا ہوں تو مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا. تو یہ قاتل قتل کرنے سے رک جاتا ہے. کیوں؟ سزا کی وجہ سے. سزا کیا ہے؟ قتل کا بدلہ قتل ہے. دوسری یہ پہلی بات ہے. دوسری بات, زندگی کا سبب کیسے یہ قصاص قصاص جو ہے, والناس اذا راوا القاتل يقتل امسكوا عند القتل فتحقنوا بذلك الدماء. اور جب کسی قاتل کو قتل ہوتے ہوئے لوگ دیکھتے ہیں قصاص قصاص میں, تو پھر دوسرے لوگ بھی قتل کرنے سے ڈر جاتے ہیں کہ ہمارا بھی یہی حشر ہوگا جو اس شخص کے اس قاتل کا ہو رہا ہے. تو اس طریقے سے مسلمانوں کے جو خون ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے. واضح ہے؟ تو زندگی کیسے ہے؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اگرچہ قتل کرنے سے زندگی ختم ہوتی, زندگی قتل سے زندگی کیسے ممکن ہے؟ یعنی تعبیر دیکھیں, سبحان اللہ. بعض عقل پرست لوگ کہتے ہیں, یار تم لوگ عجیب سے مسلمان ہو, قاتل کو قتل کر دیتے ہو اور قتل کے بعد تمہارا قرآن میں ہے کہ زندگی مل جاتی ہے. ارے قتل سے قتل ہوتا, قتل زندگی کیسے ملتی ہے؟ میرے بھائی اس سے مراد یہ نہیں کہ جسے قتل کیا گیا وہ زندہ ہو جائے گا, نہیں. اس مراد یہ معاشرے میں زندگی برقرار رہے گی, ہے کہ نہیں؟ وہ کیسے؟ اس کی دو وجوہات. پہلی وجہ کیا ہے؟ جب قتل کی سزا قتل ہوگی تو قاتل قتل کرنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچے گا کہ میرے بھائی قتل ہونا ہے, تو رک جائے گا ڈر کی وجہ سے. اگر وہ پکڑا جائے تو اس پر سزا نافذ کی جاتی ہے, تو دوسروں کے لیے, کیونکہ یہ جو سزائیں ہوتی ہیں یہ سرعام ہوتی ہیں, بند کمرے میں نہیں ہوتی, تاکہ لوگ دیکھیں, چاہے وہ کوڑے مارنے ہو, چاہے سنسار کرنا ہو, چاہے سزا قصاص ہو, چاہے چور کے ہاتھ کاٹنے ہو. کس لیے ہے یہ؟ لوگوں کے سامنے کیوں ہے؟ تماشا نہیں ہے, یہ عبرت ہے دوسروں کے لیے, تاکہ پتہ چلے یہ جرم ہے شرعاً, اور جرم کی سزا بھی بہت سخت ہے, اور قتل کی سزا قتل ہے. تو اس وجہ سے زندگی معاشرے میں بڑھے گی یا کم ہوگی, کیا خیال ہے؟ اس لیے عقل کا کیا تقاضا ہے؟ یاد رکھے یہ قاعدہ, جو صحیح شریعت ہے, جو صحیح نصوص پر قائم ہے, وہ عقل سلیم سے کبھی ٹکراتی نہیں ہے. قاعدہ یاد رکھیں. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ٹکرات, اس کے اپنے دماغ مغز میں کوئی بیماری ہے. جو نص سے صحیح اور صریح ہے وہ کبھی بھی عقل سلیم سے ٹکراتا نہیں ہے. اگر کسی کو ٹکراؤ اور تضاد نظر آتا ہے تو اس کے عقل میں خرابی, عقل سلیم اس کا نہیں ہے, نص سلیم ہے, صحیح اور صریح نص ہے. قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ثابت ہو گیا ہے کسی مسئلے میں. اب وہاں پر پھر عقل کو صرف تسلیم کرنے کے سوا کوئی اور راستہ نہیں عقل کا. واضح ہے؟ پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں, فالقصاص سبب لبقاء الحياة، قصاص زندگی کے بقا کا سبب ہے. وان كان يقتل فيه المقتص منه، اگرچہ مقتص منه کو قتل کیا جاتا ہے یعنی قاتل جو ہے، فهو قتل يؤدي الى حياه البقيه من المجتمع، تو یہ وہ قتل ہے قصاص جو ہے جو ایک کی جان لینے سے یعنی قاتل کی جان لینے سے دوسرے معاشرے میں لوگوں کی جان محفوظ ہو جاتی ہے. ويقل التعدي على الدماء، اور لوگوں کی زندگیوں اور ان کے خون پر جو اعتداء ہوتا ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے. اما ان يترك القاتل، لیکن یہ کہ قاتل کو چھوڑ دیا جائے، ويقال هذا يتنافى مع حقوق الانسان، اور یہ کہا جائے کہ حقوق انسان کے منافی ہے، یعنی قاتل کو قتل کرنا، جیسے کہ آج دنیا کی بہت سارے عدالتوں میں اور قوانین میں جو لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں ان میں سزائے موت نہیں ہے، کہتے ہیں یہ حقوق انسان کے منافی ہے. اچھا جس نے قتل کیا ہے اس نے تو قتل کیا ہے نا، شیخ فرماتے ہیں هذا تناف ويقال هذا يتنافى مع حقوق الانسان ويترك ويترك ولا يقتل، وليك هجا كي حقوق الانسان كي منافي هي اور سے چھوڑ دے اسے قتل نہ کیا جائے، فهذا يسبب سفك الدماء، تو اس سے خون ریزی عام ہو جائے گی، واختلال الامن اور بد امن عام ہو جائے گی، وترويع الامنين اور جو لوگ امن و امان میں ہیں ان میں دہشت گردی عام ہو جاتی ہے. فيسبب مفاسد كثيرة، تو اس سے بہت ہی زیادہ مفاسد عام ہو جاتے ہیں. ويكثر القتل وتشطاط الدماء، اور قتل بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور خون ریزی بھی زیادہ ہو جاتی ہے. حتى في الجاهلية، جاہلیت میں بھی، يقولون یہ کہتے ہیں، القتل انفى للقتل، قتل مجرم انفى للقتل في المستقبل، يعني بجائے دور جاہلیت میں بھی کہا جاتا تھا کہ قتل جو ہے وہ قتل کو ختم کر دیتا ہے. عجب بات ہے، قتل سے قتل ختم ہو جاتا ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ قتل المجرم، مجرم کو قتل کرنا جو ہے، انفى للقتل في المستقبل، مستقبل میں قتل کو ختم کرنے کا باعث وجہ بنتا ہے. وفي هذه الآية، اور اس آیت کریمہ میں، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، والذين يقولون، شخص فرد اور جو یہ کہتے ہیں، القصاص يتنافى مع حقوق الانسان، کہ قصاص حقوق انسان کے منافی ہے، نقول لهم، ہم ان سے یہ کہتے ہیں، والمجني عليه اليس انسانا، اور جسے قتل کیا گیا وہ ان کیا انسان نہیں تھا، ففي الاقتصاص له حمايه لحقه، تو اس کے لیے اس کے حق ہے کہ اس جس نے اس کو قتل کیا ہے اس کے بدلے میں اس قاتل کو بھی قتل کیا جائے جس سے اس کو اس حق حمایت حاصل ہو جاتی ہے. مقتول کا حق ہے، یعنی جسے کسی نے قتل کیا ہے بغیر کسی وجہ کی، کیونکہ شرعاً جسے میں نے کہا ہے، اگر کوئی شخص کسی کے بھائی کو قتل کر دیتا ہے یا باپ کو قتل کر دیتا ہے تو شرعاً بدلہ لینا حرام ہے. یہ شخص اپنے باپ کا بدلہ اپنے ہاتھوں سے نہیں لے سکتا، اپنے بھائی کا بدلہ اپنے ہاتھوں سے نہیں لے سکتا. عدالت ہے، عدالت میں جائے گا، وہاں پہ کیس درج کرائے گا، اور پھر وہاں پہ جو عدالت فیصلہ ہوگا اس کو تسلیم کرنا ہوگا. تو یہ جو ایک کنسیپٹ ہے، یہ ایک سوچ ہے کہ بدلہ ہم نے لینا، کیونکہ ہماری عدالتیں جو ہیں وہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتی، اسے 10 سال سزا سنا دی ہے یا اسے عمر قید کی سزا سنا دی ہے یا اسے رشوت دے کے اپنی سزا ختم کروائی ہے، کچھ بھی ہے، میرا بھائی آخرت ہے کہ نہیں؟ یہاں پر رشوت دے کے نکلے آخرت کہاں جائے گا؟ وہاں پر کس کو رشوت دے گا؟ وہاں پر اپنی سزا کیسے کم کروائے گا؟ وہ یاد رکھے، جیسے پہلے بھی گزر چکا ہے، یہ جو حدود و تعزیرات ہیں، اگر کوئی مسلمان غلطی، دیکھیں سب سے غلطی ہو جاتی ہے، قاتل بھی جب قتل کرتا ہے تو بعد وہ بھی نادم ہوتا ہے، اس کی توبہ اس کے رب کے سپرد ہے، لیکن جو مقتول کا حق ہے قصاص تو ہوگا، اگر کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے، پکڑا گیا ہے اور توبہ کر لیتا ہے، رحمک اللہ، توبہ کر لیتا ہے، کیا اس کو بدلہ لے جائے گا کہ نہیں؟ قصاص ہوگا، قصاص ہوگا اس کا، کیونکہ توبہ اللہ تعالیٰ کا حق اس نے کر لی ہے، اللہ اس کو توبہ قبول کرے. لیکن مسلمانوں کا حق، معاشرے کا حق، سٹیٹ کا حق اور اس مقتول کا حق، وہ کون ادا کرے گا؟ اس کے قتل سے بدلے سے وہ جو حق ہے وہ، ہاں اگر وہ مقتول کے جو ورثہ لواحق وہ معاف کر دیتے ہیں تو الگ بات ہے، جیسے کہ آیت میں آیا ہے، اگر وہ معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ مقتول یہ جو ورثہ ہیں ان کا حق, مرنے والا تو مر گیا ہے, وہ کیا فیصلہ سنائے گا, معاف کر سکتے نہیں کر سکتے. اس کے جو لواحقین ورثہ ہیں ان کے معاملے پر ہو جاتے, بشرطے کہ سارے کے سارے متفق ہو جائیں. اگر ایک بھی انکار کرتا ہے اور کہتے ہیں مجھے خون کا بدلہ چاہیے, یعنی عدالت کے ذریعے اور قصاص ہوگا, تو اسی کے حکم کے مطابق, اس کے قول کے مطابق قصاص ہوگا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو جس شخص سے غلطی ہو جائے, اللہ ہم سب پر رحم فرمائے, چوری کے کچھ بھی, اور اسے سزا مل جائے, تو دنیا میں یہ سزا جو ہے اس کے لیے کفارہ ہوگی, اب آخرت میں اس کا حساب نہیں ہوگا. یعنی قاتل اگر دنیا میں قتل کرتا ہے, پھر اس کو قتل کر دیا جاتا ہے, دنیا میں یہ قتل کرنا اس کا, اس کی اس گناہ کا کفارہ ہے, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اس قتل کا حساب نہیں لے گا. سبحان اللہ, کتنی عظیم بات ہے. یعنی اتنا عظیم دین ہے کہ قتل کرنے میں بھی رحمت ہے کہ نہیں. اصل زندگی دنیا کی زندگی نہیں, اصل زندگی کیا ہے؟ آخرت کی زندگی. اور وہاں پر جتنی گناہ کم ہو سکتے ہیں اتنی ہی اس بندے کو فائدہ ہے, کیونکہ ذرے برابر بھی گناہ یا ثواب تولا جائے گا, ذرے برابر بھی. یاد رکھیں, ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا. تو اتنے بڑے گناہ جو ہیں, یہ بوجھ کون اٹھا سکتا ہے؟ سبحان اللہ. الغرض, تو شیخ صاحب فرماتے ہیں ففي الاختصاص لو حماية لحقه والثالث من الذين يباح دمهم, والتیسرا شخص جس کے یعنی خون حلال ہو جاتا ہے, قتل کرنا حلال ہو جاتا ہے, الثیب الزانی, شادی شدہ مرد جب وہ زنا کرے, شادی شدہ زانی جو ہے, جیسا فرمایا تو والثیب هو الذي وطئ امرأته في نكاح صحيح. ثیب یہ وہ مرد ہے جو اپنی بیوی سے صحیح نکاح میں ہم بستری کرتا ہے, اسے کہتے ہیں الثیب. اسے انڈر لائن کریں, یہ اس کی تعریف ہے. زنا سب جان زنا کیا ہوتا ہے, لیکن ثیب کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ سزا بہت سخت ہے, عام سزا نہیں, سب سے بدترین سزا جو ہے ثیب الزانی کی ہے, کہ پتھر مار مار کے اسے قتل کرنا ہے. فَإِذَا زَنَا يُرْجَمُ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى يَمُوتَ. بس جب یہ شخص ثیب الزانی, جب ثیب شخص زنا کرتا ہے, تو اس کی سزا شرعاً یہ ہے کہ اسے پتھر مارتے رہتے جب تک کہ وہ مر نہیں جاتا. وَيَحِلُّ دَمُهُ بِذَلِكَ, اور اس عمل سے, اس بدفعلی سے, اس زناکاری سے جو اس نے کی ہے, اس کا خون حلال ہو جاتا ہے. فَهَذِهِ الْأُمُورُ الَّتِي يُسْتَبَاحُ بِهَا دَمُ الْمُسْلِمِ. یہ وہ امور ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے جس سے کسی مسلمان کا خون حلال ہو جاتا ہے. اما القصاص, یا تو قصاص ہے, یعنی قتل کا بدلہ قتل سے, النفس بالنفس, جان کا بدلہ جان سے, واما زان بعد الاحصان, یا احصان کے بعد یعنی شادی کے بعد زنا کرنا ہے, واما المرتد, اور یا مرتد ہے جو کلمہ پڑھنے کے بعد مرتد ہو جاتا ہے. الذي يرتكب ناقض من نواقض الاسلام, جو ناقض اسلام میں سے کسی ناقض کا مرتکب ہو جاتا ہے. قال صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من بدل دینہ فاقتلوہ. صحیح بخاری کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو بھی اپنے دین کو بدل لیتا ہے اسے قتل کر دو. جو بھی, صیغۃ العموم ہے, جو بھی اپنے دین کو بدل لیتا ہے تو اسے قتل کر دو. دین سے کیا مراد ہے؟ دین اسلام. جو اپنے دین اسلام کو بدل کر کوئی اور دین اختیار کر لیتا ہے, تو ایسے شخص کی سزا کیا ہے؟ سزا موت ہے, قتل ہے. میں پھر سے کہہ رہا ہوں, قتل سے کیا مراد ہے؟ کوئی مرتد ہو جاتا ہے تو کوئی بھی شخص پکڑے قتل کر لے اسے, کون قتل کرے گا؟ اس سے پہلے اس پر حجت قائم کی جائے گی نا میرے بھائی. حجت قائم کون کرے گا؟ عدالتیں موجود ہیں الحمدللہ, مسلمان عدالتیں, اس کا عدالت میں جائے گا, قاضی فیصلہ کرے گا کہ یہ شخص مرتد ہے. پھر جو حاکم وقت ہے, جو اس کا نائب ہے, جو ادارے ہیں گورنمنٹ کے, وہ اس پر حد الردت جو ہے, قتل کرنے کا حد جو ہے, وہ قائم کریں گے. تو اس حدیث سے یہ مراد ہرگز نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص قبر والے کو یعنی قبر کو سجدہ کرتا ہے, قبر کا طواف کرتا ہے, کوئی شرک کے عمل کرتا ہے, یا کوئی کفری عقیدہ رکھتا ہے, یا کوئی دین کو گالی دے دیتا ہے کوئی شخص, تو اسے فوراً قتل پکڑ قتل یہ شوٹ کر دو, نہیں. واضح ہے یہ بات, کیوں بار بار کہہ رہا ہوں میں؟ کیونکہ بعض وقت حدیث میں تو آیا, حدیث میں کیا آیا ہے؟ من بدل دین فقط, جو اس دین کو بدل اسے قتل کر دو. یہ کہا ہے حدیث میں؟ تو قاضی کے پاس جانا ہے, عدالت میں جانا ہے, پھر حاکم وقت ہے, پھر یہ کہ کہاں پہ ہے یہ؟ میرے بھائی ایک حدیث پہ عمل کرنا ہے تو پورے شریعت پر کے مطابق عمل کرو. اس حدیث پہ عمل کیسے کیا گیا؟ صحابہ اس حدیث کو پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ کیا کسی صحابی نے کسی شخص پر حد و عدل قائم کر قتل کر دیا؟ نہیں کیا نا، کہیں پہ ثابت ہے؟ نہیں ہے. تو صحابہ نے کیسے سمجھا؟ ہم نے بھی ویسے سمجھنا ہے. جتنے بھی نصوص ہیں قرآن اور سنت میں جو دلائل موجود ہیں، اس معاملے میں سب کو جمع کیا جاتا ہے، پھر فیصلہ کیا جاتا ہے، پھر انسان اپنا عقیدہ اور اپنے دین کو اس کے مطابق پھر عمل کرتا ہے. اگر دین پہ عمل کرنا ہے تو صحیح عمل کرنا ہے. یہ سب سے بڑی بھول اور غلطی ہے جو لوگ صرف نص کو پڑھتے ہیں اور کہتے بس اس کو پھر عمل کرنا ہے اپنی عقل اپنی مرضی کے مطابق. یہ غلط ہے. اور یہیں سے دیکھیں کہ دہشت گرد جماعتیں نکلی ہیں کہ نص کو پڑھتے ہیں اور اس کی دلالت کو سمجھے بغیر، سلف کی سمجھ کے بغیر اپنے عقل کے ترازو پر تولتے ہیں، اپنے کسی ایمان جو خود جہل مرکب شکار ہوتا ہے اس کے قول کے مطابق اس حدیث عمل کر کے پھر قتل عام ہوتے ہیں، دہشت گردی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ حدیث میں آیا ہے کہ جزیر عرب سے کافر کو خارج کرو، اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب، مشرکوں کو جزیرۃ العرب سے خارج کرو. اگر حکمران خارج نہیں کرتا تو کیا ہم خارج کریں گے؟ یہ حکم اخرج فعل امر ہے نا، کس کے لیے ہے؟ بلکہ جو حاکم ہے اس کے لیے ہے نا، وہی نکالے گا. اگر وہ نہیں نکالتا تو کیا یہ حکم ہمارے لیے ہے؟ ہم گنہگار ہیں؟ نہیں. ہمارا کیا کام ہے؟ ہم مکمل رازدار میں نصیحت کر سکتے ہیں. حکمران کا حق ہے ہمارے اوپر، جیسے سمع و طاعہ کا حق ہے فی المعروف، کہ نصیحت بھی حکمران کا حق ہے کہ ہم نصیحت کرے مکمل رازداری میں. وہ نہیں مانتا، وہ جانے اس کا رب جانے بھائی، ہم نے حساب تھوڑے لینا اس کا. جس رب نے اسے حکمران بنایا ہے وہی رب اس کا حساب اسے حساب لے گا. جس رب نے مجھے حکم دیا سمع و طاعہ کا معروف میں اور رازداری میں نصیحت کرنے کا، اگر میں نافرمانی کرتا ہوں اور اپنے عقل کے مطابق عمل کرنا چاہتا ہوں اور پھر اس مسلمان ملک میں مظاہرات ڈیمونسٹریشن نکال کے حکومت کے خلاف آواز نکال ممبروں پر کے خلاف بات کرتا ہوں، تو میرا حصہ میرے رب نے لینا ہے. یہ غلط ہے، یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے، قرآن سورہ مخالف عمل ہے. تو اگر حکمران غلطی کرتا ہے تو غلطی کے جواب کے غلطی سے دیا جاتا ہے کیا؟ اس نے غلطی کی ہے نافرمانی اپنے رب کی ہے، وہ اپنے رب کا جواب دے ہے. اگر میں غلطی کرتا ہوں، غلط راستہ اختیار کرتا ہوں اس کی غلطی کی وجہ سے، تو میں نے بھی حساب دینا ہے اپنے رب کا، سبحان اللہ. اس لیے صحیح راستہ کیا ہے؟ کہ نصوص کو صحیح سمجھنا ہے، قرآن سنت کو سمجھنا ہے، صحابہ اور سلف کی سمجھ، مطلب اسے کہتے ہیں سلفیت. واضح ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں وفی هذا الحدیث، اور اس حدیث میں یعنی جس کا ذکر ہوا امام بربہاری نے، والتارک للدین والمفارق للجماعۃ، حدیث میں آیا ہے وہ اور جو شخص اپنے دین کو چھوڑ دیتا ہے اور جماعت سے دوری اختیار کر لیتا ہے. یہ متفق علیہ حدیث ہے، یعنی جو شخص دین سے خارج ہو جاتا ہے، مسلمان جماعت سے نکل جاتا ہے، ایسے شخص کا خون جو ہے وہ حلال ہو جاتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں وفی هذا رد علی الذین ینکرون حد الردۃ، اور اس بات سے ان لوگوں کا رد ہوتا ہے جو حد الردۃ کا انکار کرتے ہیں. مستدلین بقول تعالی، اور ان کی دلیل وہ اس آیت کریمہ سے پکڑتے ہیں وہ لوگ، دلیل جو ہے لا اکراہ فی الدین الی آخر آیت سورۃ بقرہ نمبر 256 کہ دین میں کوئی زور زبردستی نہیں، کوئی جبر نہیں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں وہذا الاستدلال خطا، وہ استدلال اس آیت کریمہ سے غلط ہے. لان قتل مرتد ليس الغرض منه الاکراہ علی الدین، کیونکہ مرتد کو قتل کرنا جو ہے اس سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم اسے دین پر مجبور کر رہے ہیں یا زور زبردستی کر رہے ہیں. وانما الغرض منه حمایت الدین من التلاعب، اس سے غرض یہ ہے کہ دین کی حمایت اور حفاظت ہو دین میں کھلوار سے اور تلاعب سے. ممن دخل فيه باختياره ثم تركه بعدما شهد ان الدين حق، ان لوگوں سے دین کو محفوظ کیا جا رہا ہے مرتد کو قتل کی سزا سنانے سے، قتل کرنے سے، جو لوگ دین میں اپنی مرضی سے داخل ہوتے ہیں، اپنے اختیار سے داخل ہوتے ہیں، پھر کھیل تماشا سمجھ کر اپنی مرضی سے حق کو جاننے کے بعد، گواہی دینے کے بعد دین سے خارج ہونا چاہتے ہیں. اب یہ کھلواڑ ہے کہ نہیں؟ دین کا مذاق ہے کہ نہیں؟ یہی وجہ ہے کہ مرتد کی سزا موت ہے. یہ ہرگز نہیں ہے جیسے بعض سمجھتے ہیں کہ اسے مجبور کیا جا رہا ہے دین میں داخل ہونے کا، یا مجبور کیا جائے کہ دین میں سے خارج نہ ہو. نہیں، لا اکراہ فی الدین، یعنی جس نے کسی شخص کو اسلام کی دعوت دی ہے کہ اس نے مجبور کیا، اگر اس نے یعنی گن پوائنٹ پہ اس نے کہا کہ کلمہ پڑھو, اس نے کلمہ پڑھے جھوٹا کلمہ, کیا مسلمان ہے وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے, میرے دل سے اس نے قبول نہیں کیا. لیکن ایک شخص کلمہ پڑھ لیتا ہے, حق کو جان لیتا ہے, دل سے تسلیم کرتا ہے, زبان سے گواہی دیتا ہے, اقرار کرتا ہے اور عمل بھی کرتا ہے, پھر شیطان بہکاؤ میں آ جاتا ہے اور دین اسلام سے خارج ہونا چاہتا ہے. اب اجازت نکلنے کی اس کی نہیں ہے, کیوں؟ دین کی حفاظت کے لیے. یہ نہیں کہ مجبور ہے وہ, نہ تو اس کو دین اسلام میں داخل ہونے پر کسی نے مجبور کیا اور اب نہ اسے خارج ہونے سے مجبور کر رہا. یہ مجبوری اس کے لیے نہیں کہ خارج کیوں ہو رہا, بلکہ یہ اس کے لیے سزا ہے. اور یہ بتایا گیا تھا اسے کلمہ پڑھو گے تو خارج ہونے کی سزا قتل ہے. جو لوگ اس حق کو چھپاتے ہیں وہ بہت بڑی غلطی پر ہیں. اب اگر دین اسلام کی دعوت دینی ہے تو صحیح دعوت دیں, لوگوں کو دھوکے میں نہ رکھیں. کئی ایسے لوگ ہیں دعوت کے میدان میں, یہ بہت ہی آگے ہیں, اللہ رب سب رحم فرمائے, کہتے ہیں کہ مرتد کی سزا علماء کا اختلاف ہے, موت بھی ہے اور موت کے علاوہ بھی ہے, علماء کے اس میں اب علماء کے اختلاف کو لے کے آتا ہے. اس حدیث کے بارے میں کیا کہو گے, من بدل دینہ فقتلوا, اب عالم کے اس میں اختلاف کہاں سے آ گیا میرے بھائی؟ اگر اس عالم کو ایک امام کی حدیث نہیں ملی, اس نے فتویٰ دیا ہے کیونکہ حدیث نہیں ملی ہے, حدیث اس کے لیے صحیح نہیں ثابت ہو, کچھ کوئی بھی غرض تھی کسی وجہ سے اس عالم نے فتویٰ دیا ہے جو اس حدیث سے ٹکرا رہا ہے, کہ اس عالم کی اس امام کی قول کو مانا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ سبحان اللہ, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یعنی ائمہ محدثین دیکھیں, وہ فقہا دیکھیں, یعنی ایک سے زیادہ علماء سے یہ ثابت ہے, کیا فرماتے تھے, اذا صح الحدیث فهو مذهبی, اگر حدیث صحیح ثابت ہو جائے میرا مذہب یہ حدیث ہے. سبحان اللہ, حدیث صحیح ثابت ہے کہ نہیں؟ صحیح بخاری کی روایت ہے, ثابت ہو گئی, ثابت ہو گئی. اب عالم کا قول باقی رہے گا سامنے, عالم کے قول کی حیثیت ہی کیا ہے؟ اچھا اس عالم کہا کیوں گیا ہے؟ کیونکہ وہ مسلمان عالم ہے, قرآن حدیث قدر کرنے والا عالم, اس لیے اس کو عالم کہا گیا ہے. اور یہ بے قدرے لوگ کیا کرتے ہیں, اندھی تقلید میں ڈوبے ہوئے, کہتے ہیں امام صاحب نے کہہ دیا ہے, ہم پر اپنے امام کی تقلید واجب ہے, اس لیے یہ حدیث جانو تم جانو, ہم اپنے امام کے قول کو لیں گے. کتنی بڑی جرأت اور جسارت ہے واللہ. ان للہ وانا الیہ راجعون. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں واضح مسئلہ ہے, مرتد کو سزا, مرتد کی سزا کیا ہے؟ قتل. دلیل سے بخاری کے لیے من بدل دینہ فاقتلوہ, واضح. اچھا شبہ, کیا اسے مجبور کیا جا رہا ہے؟ شبہ کیا ہے؟ لا اکراہ فی الدین. وہ کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین ہے اور تم اسے قتل کیوں کرتے ہو؟ اس لیے یہ حدیث اس آیت سے ٹکراتی ہے نعوذ باللہ, اور جب حدیث آیت سے ٹکرا جائے تو آیت مقدم ہے حدیث. میرے بھائی کس نے کہا حدیث ٹکراتی ہے؟ کس نے کہا؟ تمہاری عقل کی خرابی ہے. اگر اچھا سن لیا ذرا, اگر سزا مرتد سزا موت نہ ہو, ایک کرسچن ہے اسلام میں داخل ہو, دوسرا ہندو اسلام میں داخل ہو, تیسرا یہود اسلام میں داخل ہو, کوئی اور بھی اسلام میں داخل ہو گیا, کہتے تجربہ کرتے ہیں اسلام ہے کیا, داخل ہو گئے, کہتے یار مزہ نہیں ہے, پانچ وقت کی نمازیں ہیں, پھر یہ ہے, ہم خارج ہونا چاہتے ہیں, خارج ہو گئے, کوئی سزا نہیں. مثال کے طور پہ جو عام مسلمان ہیں اور اکثر جاہل ہیں, اکثر مسلمان جہل مرکب کا شکار ہیں, ان کا امام مضبوط ہوگا کیا؟ کیا خیال ہے؟ یہ تو ٹیسٹنگ کے لیے داخل ہوا ہے, خارج بھی ہو گیا. لیکن جو اصل مسلمان ہیں ان کے ایمان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کئی لوگ اور نکلیں گے کہ نہیں نکلیں گے؟ اور نکلیں گے تو دین اسلام مذاق بن کر رہ جائے گا. تو دین اسلام کے تحفظ کے لیے مرتد کی سزا موت ہے, اور یہ سزا ہونی ہی چاہیے. یعنی عقل کا یہی تقاضا ہے. آپ جب کسی چیز حفاظت کرتے ہیں, سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہماری زندگی میں؟ ہماری جان ہے, ہمارا مال ہے, دولت ہے, بیوی بچے ہیں, کیا ہے؟ یہ اسلام ہے, یہ دین ہے, سب سے قیمتی ہے کہ نہیں؟ جان کی حفاظت کے لیے کتنی تدابیر ہیں, یہاں تک کہ مریض کے ہم پاؤں بھی کاٹ دیتے ہیں جب وہ جان کے لیے خطرہ ہوتا ہے. نہیں, اگر گینگرین ہو جائے کسی کے پاؤں میں, پاؤں کاٹ دیتے ہیں کہ نہیں؟ ارے انسان کا پاؤں کاٹ رہے ہو یار, کہتے ہیں پاؤں کاٹنے سے جان تو بچ جائے گی نا, پاؤں کوئی مشکل نہیں, بیساکھی سے زندگی چل جائے گی اس کی. تو جان بچانے کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے, اپنے مال کی تحفظ کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے, سیکیورٹی ہے, سسٹم ہے, یہ ہے. ارے دین بچانے کا کوئی سسٹم نہیں ہونا چاہیے کیا؟ سبحان اللہ. اور دین کیسے بچے گا؟ جو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے نا, سب سے زیادہ قیمتی, اس کی حفاظت کے لیے تدابیر بھی سب سے عمدہ ہونے چاہیے کہ نہیں؟ سب سے بڑی تدبیر کیا ہوگی دین کی حفاظت کے لیے؟ اگر قتل نہیں ہے تو پھر کیا ہوگی؟ اس لیے شرعاً و عقلاً مرتد کی سزا موت ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله. شیخ صاحب فرماتے ہیں المسلم هو الذي يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. یہ مسلمان ہے جو کلمہ شہادت کی گواہی دیتا ہے, جو کلمہ کی گواہی دیتا ہے وہ مسلمان ہے. لیکن لابد مع شهادتين من العمل, ان دو گواہیوں کے ساتھ عمل کا ہونا بھی لازمی ہے. عمل کیا؟ بأن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت من استطاع إليه سبيلا. لا بد من العمل, یہ ارکان اسلام ہے. نماز کو قائم کرنا لازمی ہے, زکاة دینا لازمی ہے, رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا لازمی ہے, اور حج کرنا اللہ تعالیٰ گھر کا لازمی ہے وہ جو اس پر استطاعت رکھتے ہیں. لا بد من عمل, عمل کا ہونا لازمی ہے. پھر آخر میں آخر جملہ منبر بھائی رحمہ اللہ کا وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام ابدا حتى تقوم الساعه. اور ان کے علاوہ یعنی جو تین صورتیں بتائی گئی ہیں مسلمان کی خون کی حفاظت کے تعلق سے, تو مسلمان کا خون دوسرے مسلمان پر حرام ہے ابدا ہمیشہ کے لیے, حتى تقوم الساعه, جب تک کہ قیامت قائم نہیں ہوتی. شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں دم المسلم على المسلم حرام, مسلمان ایک مسلمان دوسرے مسلمان خون حرام ہے. ولا يأتي وقت يباح فيه دم المسلم ابدا, کوئی ایسا وقت نہیں آئے گا جس میں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کا خون جو ہے وہ حلال ہو جائے گا. اللهم الا اذا اعتدى, اب اور ایکسیپشن بھی نوٹ کر لیں, تین تو ہو چکی ہیں. الا اذا اعتدى او صال على الناس في بيوته, دفع الصائل یا صائل جو ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے جب کافر مسلمان ملک پر حملہ کرتا ہے اس کے خلاف جہاد دفع کیا جاتا ہے. جب ایک مسلمان کسی مسلمان کی جان عزت مال کا دشمن ہو جاتا ہے اور گھر میں داخل ہو جاتا ہے اسے لوٹنے کے لیے, اسے کیا کہتے ہیں؟ الصائل, اسے صائل کہتے ہیں. دفع کرنا یاد رکھیں, اگر کوئی شخص آتا ہے آپ گھر میں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہر شر سے محفوظ رکھے اور دور رکھے, اگر کوئی شخص کسی گھر میں داخل ہوتا ہے اور چوری کرنا چاہتے ہیں مال کی, ایک ہے عزیمت ایک ہے رخصت. عزیمت کیا ہے؟ اس سے لڑو, اپنے حق کی حفاظت کرو. ایک ہے رخصت, مال دے کے اپنی جان چھڑا لو, یہ بزدلی نہیں ہے, رخصت ہے. آپ کے گھر ہیں, بیوی ہیں, بچے ہیں, اس کے ہاتھ میں گن ہے, ہو سکے شوٹ کر دے, وہ مال چاہتا ہے, ہو سکے جان چلی جائے, تو حکمت عملی ہے. آپ دیکھتے ہیں اگر آپ زیادہ طاقتور ہیں, اس کے پاس اسلحہ جو ہے اتنا ہے نہیں, وہ بندہ بھی کمزور ہے, وہ صرف دھمکا رہا ہے, ڈرا رہا ہے, اور آپ چار پانچ لوگ ہیں, مرد ہیں, وہ ایک ہے یا دو ہیں, آپ ان پہ یعنی قابض ہو سکتے ہیں, لڑائی بھی کر سکتے ہیں, تو عزیمت پہ عمل کیا جاتا ہے. اگر آپ اکیلے ہیں, بیوی بچی ہیں, پانچ چھ لوگ آ گئے ہیں, سب کے ہاتھوں میں ہتھیار ہے, اور یہاں پر آپ عزیمت لینا چاہتے ہیں, لڑنا چاہتے ہیں, من قتل دون مال فہو شہید, اور یہ عزیمت ہے. اور اگر آپ رخصت لینا چاہتے ہیں تو اس کو چھوڑ دیں. اچھا, یہ جو اگر بھاگ جائے, مسلمان ہے, لوٹیرا ہے, لوٹنے آیا ہے آپ کا مال یا عزت یا جان, اگر بھاگ جاتا ہے, آپ کو دیکھتے کہ آپ لڑنے کے لیے بھاگ جاتا ہے, اس کا پیچھا نہیں کیا جاتا, اسے قتل نہیں کیا جاتا. ہاں, پولیس میں کمپلینٹ کریں, یہ مطلب کہ پولیس میں کمپلینٹ نہیں کرنی, مطلب یہ کہ اگر قابو میں آ جائے قتل نہیں کیا جاتا اسے ابتدان, کیونکہ مسلمان غلطی سے ہو گئی ہے, لیکن فوراً قتل نہیں کرنا ہے اس کا. الا یہ کہ لڑائی جھگڑے میں وہ قتل کرنا چاہتا ہے, اپنے بچاؤں میں قتل ہو گئے تو الگ بات ہے. جہاد دفع میں کیا ہوتا ہے؟ جہاد دفع میں کہ کافر کو قتل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, نہیں کہ کافر ہے, نہیں, قتل کیا جاتا ہے. اگر قتل ہو جاتا ہے تو ابتداءً قتل کیا جاتا ہے. یہاں پر مسلمان ہے, یہ بھی دشمن ہے, لیکن دین کا دشمن نہیں ہے, دنیا کا دشمن ہے. تو کیونکہ مسلمان اس کا حق اسلام کا باقی رہتا ہے, تو دونوں میں یہ فرق ہے. تو سب سے پہلے اگر کوئی معتدی ہو جاتا ہے اور آپ کا گھر میں داخل ہوتا ہے, جان مال عزت کا دشمن ہوتا ہے, تو اسے روکیں. قتل ہو جاتا ہے تو اس نے اپنے خون کو خود یعنی حلال کیا ہے. او صال علی الناس فی بیوتہم او قطع الطریق, یا جیسے کہ ڈکیت ہوتے ہیں, لوٹیرے ہوتے ہیں, قطع الطرق جو ہوتے ہیں, او بغى علی ولی الامر, یا ولی امر کے خلاف بغاوت کرنے والا شخص جو ہے وہ بھی اپنے خون کو حلال کر دیتا ہے, او غیر ذلك, یا ان کے علاوہ اور بھی, فہذا یقتل دفعا لشر, تو ایسے شخص کو قتل کیا جائے تاکہ اس کے شر سے محفوظ ہوا جائے. اذا لم يندفع شره الا بالقتل, اگر اس کے شر سے قتل کے بغیر کوئی اور چارہ نہ ہو, یعنی قتل ابتدا نہیں کیا جاتا, کوشش کی جائے تو اسے قتل نہ کیا جائے, اگر کوئی اور چارہ نہیں رہا تب اسے قتل کیا جاتا ہے اور اس سے شر سے یعنی محفوظ ہو جاتا ہے۔ واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔